اچھا گزشتہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا بھائی؟ تکرار کیا آپ سب نے؟ فصل فی تقریر حروف المعانی، اے ہذا فصل، یہ فصل ہے فی تقریر حروف المعانی، حروف معانی کی تحقیق و توضیح میں. تقریر کا کیا معنی ہے؟ تحقیق اور توضیح، یعنی ان کی تحقیق کریں گے اس میں اور وضاحت کریں گے بھائی. تقریری ای تحقیقی و توضیح. یاد رکھو استنباط مسائل کے لیے جیسے اصول فقہ کے قواعد کا جاننا ضروری، اسی طرح لغوی قواعد کا جاننا بھی ضروری ہے. لغت کے قواعد بھی ہوں تو اس کے معلوم ہوں گے تو پھر ہمیں حکم کیسے نکالنا آئے گا بھائی جی، استنباط کا طریقہ. تو لہٰذا یہاں پر یہ حروف معانی کی بحث ذکر کی جاتی ہے اصول فقہ کی کتابوں میں. یاد رکھو حروف دو قسم پر ہیں، ایک حروف مبانی ہیں اور ایک حروف معانی ہیں بھائی. ایک حروف مبانی اور ایک حروف معانی. بھائی حروف مبانی یہ جو آپ پڑھتے ہیں بھائی، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مبانی ہیں. ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف ہجا. تو یہ جو حروف مبانی اور حروف ہجا ہیں ان کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، ان کو تو ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے. ان کو جوڑ کر کیا بنائے جاتے ہیں؟ الفاظ بنائے جاتے ہیں. زید آپ نے بنایا، زا یا دال کو ملایا، سمجھ میں آیا بھائی؟ زا یا اور دال کو ملایا تو کیا بن گیا؟ زید. خا الف لام دال کو ملایا تو کیا بن گیا؟ خالد. اسی طرح لفظ جوڑ جوڑ کر لفظ بناتے ہیں یہ الف با تا سا سے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مبانی اور حروف ہجا. ان کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ ترکیب کے لیے، ترکیب کے لیے جوڑ کر لفظ بناتے ہیں بھائی، یہی باتیں ذکر کر رہا ہوں. اور کچھ حروف ہیں ان کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، معنی ادا کرتے ہیں، ان کو بھی حروف کہتے ہیں. جیسے با ہے، فا واو ہے، فا ہے، ثم، حتی، الا، من، انا، انا، یہ بھی سارے کیا ہیں؟ حروف ہیں. کیا کہلاتے ہیں یہ بھائی؟ من کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے بھائی؟ حرف ہے. الا بھی کیا ہے؟ حرف. تو یہ جو حروف ہیں یہ کس لیے وضع ہیں؟ معنی کے لیے. سمجھ میں آیا؟ الا اپنے معنی ادا کرتا ہے بھائی جی کلام کے اندر، من اپنا معنی. تو یہاں پر حروف معانی کی بحث کی جائے گی، حروف مبانی کی نہیں بھائی. حروف مبانی تو صرف کس لیے وضع کیے گئے ہیں؟ ترکیب کے لیے، ان کو جوڑ. تو فصل فی تقریر حروف المعانی، یہ فصل ہے بھائی حروف معانی کی تحقیق و توضیح میں، ان کی وضاحت کی جائے گی یہاں. الواو، ان میں اب سب سے پہلے حروف عاطفہ ذکر کریں گے اور ان میں سب سے پہلے واو ذکر کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں الواو للجمع المطلق. یاد رکھو یہاں واو کے دو معنی بیان کریں گے مصنف بھائی. ایک کیا؟ واو آتا ہے جمع مطلق کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے. اور ایک معنی واو کا بتلائیں گے حال کے معنی میں. واو کبھی کس معنی کے لیے آتا ہے؟ حال کے معنی کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ جو جمع مطلق ہے یہ واو کا حقیقی معنی ہے، اور وہ حال جو کا معنی جو ادا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے. یہ آگے ذکر ہوں گی، میں نے آپ کو یہیں بتلا دیا بھائی. تو سب سے پہلے حقیقی معنی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں الواو للجمع المطلق، واو کس لیے آتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے آتا ہے بھائی، مطلق کے لیے. جمع مطلق، جمع کا کیا معنی؟ بھئی جمع کا یہ معنی کہ وہ معطوف اور معطوف علیہ کے ساتھ معطوف کو بھی جمع کر دیتا ہے حکم کے اندر، جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہو جاتا ہے، معطوف کا بھی ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جانی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر، تو زید کا کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا ثابت ہو رہی ہے، مجیعت، اور یہی مجیعت اب واو کی وجہ سے کس کے لیے ثابت ہو گئی، عمر کے لیے بھی ثابت ہو گئی. تو دیکھا مجیعت میں واو نے کیا کر دیا، دونوں کو جمع کر دیا. صورت سمجھ میں آئی، جمع کا کیا معنی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کو حکم کے اندر جمع کر دیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں دونوں حکم. اور مطلق کا کیا معنی ہے، انہوں نے کہا جمع مطلق کے لیے، مطلق کا معنی یہ ہے کہ وہاں کوئی قید نہیں ہوتی. بھائی میں نے کہا جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، اس واو نے کیا بتلا دیا، مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیعت عمر کے لیے بھی ثابت ہے. اب چاہے کلام کے اندر تو زید پہلے ہے اور عمر بعد میں، تو لیکن خارج میں ایسا ہونا ضروری نہیں، چاہے واقعتاً زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے، عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے، دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کا جانی زید و عمر کہنا صحیح، دونوں الگ الگ آئے ہوں پھر بھی آپ کا یہ کہنا صحیح. تو چاہے ان میں ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو، الگ الگ آئے ہوں یا اکٹھے آئے ہوں، سب صورتوں کو شامل. اسی طرح ان میں جی اور ترتیب ہو یا نہ ہو، نیز مولانا پھر ترتیب کے اندر ان میں مہلت ہو یا مہلت، زید کے آتے ہی فوراً کون آ گیا، عمر، تو بھی یہ آپ کا کلام صحیح. زید آج آیا تھا، زید آج آیا ہے اور عمر پانچ سال پہلے آیا تھا پھر بھی آپ کا کہنا صحیح، جاءنی زید و عمر، یعنی مجیعت زید اور عمر دونوں کے لیے ثابت ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو تو وہ جمعیت کا فائدہ دیتا ہے، اور وہ جمع کیا ہونا کیسا ہوتا ہے، جمعیت مطلق ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، چاہے ترتیب ہو چاہے ترتیب نہ ہو، مہلت ہو یا مہلت نہ ہو، مقارنت ہو یا مقارنت نہ ہو. مقارنت کا کیا معنی، زمانہ ایک ہو، کیا ہو، زمانہ ایک ہو، زمانہ چاہے اکٹھے آئے ہوں چاہے الگ الگ آئے ہوں، سب تمام صورتوں کو شامل ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو وہ کس لیے آتا ہے، جمع مطلق کے لیے، یعنی دونوں معطوف اور معطوف علیہ کو حکم میں کیا کر دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے، اور وہ جمع ہونا مطلق ہوتا ہے، چاہے الگ الگ ہو چاہے اکٹھا ہو، ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر، سب صورتوں کو شامل ہوتا ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے، ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی جعلہ للترتیب، اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو قرار دیا ہے ترتیب کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو کس کے لیے بنایا ہے، ترتیب کے لیے. وعلا ھذا، اور اسی بنا پر، اوجبت ترتیب فی باب الوضوء، ترتیب واجب کی ہے انہوں نے وضو کے باب میں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے. بھائی ترتیب سے نہیں کریں گے، جیسا قرآن میں ذکر آیا، پہلے کس کا ذکر آیا، چہرے کا ذکر آیا، پھر ہاتھوں کا، پھر مسا کا، پھر پاؤں کا، ان کے نزدیک یہ ترتیب فرض ہے بھائی، اور ترتیب سے نہیں کریں گے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. احناف کہتے ہیں نہیں، ترتیب سے کرو یا ترتیب سے نہ کرو، وہ آ رہا ہے بھائی، فقسلو وجوہکم، وہ آ رہا ہے، و ایدیکم، وامسحو، وہ آ رہا ہے، برؤوسکم، و ارجلکم، وہ آ رہا ہے. اور وہ کس لیے آیا کرتا ہے، مطلق جمع کے لیے آیا کرتا ہے، تو ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو، سمجھ میں آیا بھائی، سب صورتوں کو شامل ہے بھائی. وقیل، قیلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، کہا گیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، انہوں نے وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، جو چیز پہلے ذکر ہوگی وہ پہلے ہوگی اور جو بعد میں ذکر ہے وہ بعد میں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے مولانا، یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ بھی کے نزدیک بھی واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو واو مطلق جمع کے لیے آیا کرتا ہے. اور پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے تو پھر وہ وضو کے اندر ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ تو ترتیب وہ ثابت کرتے ہیں فغسلو میں جو فا رہی ہے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ فا کس لیے آیا کرتی ہے؟ ترتیب تعقیب مع الوصل کے لیے، ترتیب کے لیے آتی ہے فا. تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اعضاء میں کیا ہے دھونے میں؟ وضو کے اندر ترتیب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ فغسلو پر جو کیا آ رہی ہے فا، اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی فا ایک جگہ آئی ہے باقی جگہ تو واو آیا، تو پھر باقی جگہ میں کیسے وہ ترتیب ثابت کرتے ہیں؟ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی جگہ میں بھی ترتیب آ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کچھ میں تو ترتیب ہو اور کچھ میں ترتیب نہ ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی واو کو مطلق جمع کے لیے بناتے ہیں، تو اس پر پھر اشکال کیا ہوا کہ پھر وہ وضو میں ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے بتایا ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں، فغسلو کے فا سے. اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ فا تو ایک جگہ ہی، باقی جگہ تو واو آ رہے ہیں، تو باقیوں میں ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب بتلایا کہ وہ فرماتے ہیں جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی جگہ بھی ترتیب آ گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں ہمارے علماء اذا قال، دیکھو وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اب کچھ مثالیں ذکر کریں گے، آسان مثالیں ہیں. اذا قال، جب کہا کسی شخص نے لمرأتی ہی اپنی بیوی سے، ان کلمت زیدن و عمرن فانت طالق، اگر تو نے کلام کیا زید سے و عمرن اور عمر سے، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے. تو دیکھو واو لے کر آیا زیدن و عمرن، اور واو کس لیے آیا کرتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے. تو آپ طلاق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے زید سے کلام کرے، پھر کس سے کرے؟ عمر سے کرے، پھر طلاق ہوگی. نہیں، بس دونوں کے ساتھ کلام ہو جائے، دونوں حکم کے لیے حکم کیا ہو جائے؟ تکلم دونوں کے ساتھ اس کا ثابت ہو جائے، چاہے اب وہ زید سے پہلے کلام کرے اور عمر سے بعد میں کرے، پھر بھی طلاق ہو جائے گی. اگر دونوں سے اکٹھا کلام کرے، پھر بھی طلاق ہو جائے گی. عمر سے پہلے کرے اور زید سے اس کے بعد کرے، پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہاں واو اس نے ذکر کیا، اور واو کس لیے آیا کرتا ہے؟ مطلق جمع مطلق کے لیے آتا ہے بھائی، جمع مطلق کے لیے. تو وہ بس جمع ہونا چاہیے دونوں کو حکم کے اندر، ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو، مہلت ہو یا مہلت، مقارنت ہو یا مقارنت نہ ہو. اذا قال لمراته، جب کس نے اپنی بیوی سے کہا، ان کلمت زید و عمرا فانت طالق، اگر تو نے کلام کیا زید سے اور عمر سے، فانت طالق، پس تجھے طلاق ہے. فکلمت عمرا، تو دیکھو عمر تو اس نے پہلے کس سے کلام کیا؟ عمر سے. تو اس نے کلام کیا عمر سے، ثم زیدا، پھر زید سے، طلقت، تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. ولا یشترط فیہ معنی الترتیب والمقارنت، اور اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی ترتیب اور مقارنت کی، ترتیب اور مقارنت کے معنی کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ ترتیب ہو یا مقارنت ہو، ایک زمانے میں ہو، نہیں بھائی. ولو قال، اور اگر کہا کسی نے اپنی بیوی سے، ان دخلتی ہاذہ الدار و ہاذہ الدار، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں اور اس گھر میں، دو گھروں کی طرف اشارہ کی، اس اور اس گھر میں داخل ہوئی، فانت طالق، تو تجھے طلاق. تو ہاذہ الدار و ہاذہ الدار، درمیان میں کیا ذکر کیا؟ واو، اور واو کس سے آیا کرتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے. تو بس دونوں میں داخل ہونا پایا جائے گا تو فوراً عورت کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. ترتیب کا ہونا ضروری نہیں. فدخلت الثانیہ، تو وہ عورت دوسرے گھر میں داخل ہوئے، ثم دخلت الاولی، پھر وہ جو پہلا جو ذکر ہوا گھر اس میں داخل ہوئے، طلقت، تو کیا ہو جائے گی عورت کو؟ طلاق ہو جائے گی. قال محمد رحمه الله تعالى رحمتا واسعة اذا قال ما محمد رحمه الله فرماتے ہیں جب کسی شخص نے کہا اپنی بیوی سے ان دخلت الدار وانت طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی وانت طالق وہ لے کر آیا اور تجھے طلاق ہے تو طلق فی الحال تو عورت کو کیا ہو جائے گی فی الحال ہی طلاق ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ دیکھو ان دخلت الدار کہا اور درمیان میں کیا ذکر کیا وہ ذکر کیا اور وہ کوئی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کا فائدہ اگر ترتیب کا فائدہ دیتا پھر تو دخول دار ہوتا پھر اس کے بعد کیا ہوتی طلاق لیکن امام محمد رحم اللہ جو لغت کے بھی امام ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی معلوم ہوا وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا تطلق فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال بھائی تو اسے طلاق ہو جائے گی فی الحال والے بھی اقتضا ذالک ترتیبا اور اگر یہ کلام ترتیب کا تقاضا وہ یا وہ ترتیب کا تقاضا کرتا لترتب الطلاق به على الدخول تو مرتب ہوتی طلاق اس وہ کے سبب سے على الدخول کس پر مرتب ہوتی کیونکہ کلام میں پہلے دخول دار کا ذکر ہے اور پھر کس کا ذکر ہے طلاق کا تو اگر وہ ترتیب کا تقاضا کرتا تو پہلے دخول دار ہوتا تو پھر کیا واقع ہوتی طلاق معلوم لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں فوری کیا ہو جائے گی طلاق تو اس صورت میں مرتب ہوتی طلاق دخول دار پر ویکون ذالک تعلیقا اور اس صورت میں یہ کیا بن جاتی تعلیق ہو جاتی معلق کرنا ہو جاتا یعنی طلاق معلق ہو جاتی کس پر دخول دار پر سمجھ میں آیا بھائی اور حالانکہ طلاق یہاں پر دخول دار پر معلق بھائی دیکھو معلق ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق آپ دیکھو طلاق فوراً ہو جائے گی اسے نہیں جب کب جب وہ گھر میں تو دیکھو طلاق معلق ہو گئی کس چیز پر دخول دار پر تو یہاں پر بھی وہ اگر ترتیب کا فائدہ دیتا تو طلاق معلق ہو جاتی کس پر دخول دار پر لیکن وہ تو ترتیب کا فائدہ ہی نہیں دے رہا لہذا یہاں تعلیق بھی نہیں ہے وہ تو اس اگر ایسا ہوتا تو وہ یکون ذالک تعلیقا تو یہ کیا ہو جاتی تعلیق ہوتی لا تنجیزن تنجیز نہ ہوتی واقع کرنا نہ ہو تنجیز کا معنی ہے واقع کرنا پایہ تکمیل کو پہنچانا تنجیز کا کیا معنی ہے واقع کرنا پایہ تکمیل کو پہنچانا تو بھئی اگر وہ ترتیب کا تقاضا کرتا تو پھر تو یہ کیا ہو جاتا یہ کلام اس کلام میں تعلیق ہوتی تنجیز طلاق کا فوری واقع کرنا نہ ہوتا صورت سمجھ میں آگئی بھئی لیکن امام محمد کیا فرما رہے ہیں یہ تنجیز ہے فوری طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی معلوم ہوا وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا وَقَدْ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ اور کبھی کبھار وہ کس لیے ہوتا آتا ہے حال کے لیے دیکھا یہ معنی مجازی بیان کرنے لگے ہیں واو کا فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَذِ الْحَالِ پس جمع کر دیتا ہے حال اور ذو الحال کو بھئی واو کیا کر دیتا ہے جمع کر دیتا ہے حال اور بھئی یہ مناسبت ذکر کر رہے ہیں حقیقی معنی واو کا کیا ہے جمع کرنا جی اور مجازی معنی کیا ہے حال تو مجازی معنی میں بھی وہ حقیقی معنی کے ساتھ مناسبت ہے مجازی معنی میں بھی جمع کرنا آ رہا ہے کیا کہ حال اور ذوالحال کو جمع کر دیتا ہے حال اور ذوالحال کو کیا کر دیتا ہے حقیقی معنی کیا تھا جمع کرنا اور مجازی معنی میں بھی جمع کرنا آ گیا یا نہیں بھئی حال کے لیے آ رہا ہے لیکن کیا فائدہ کیا دے رہا ہے جمع کرنے کا کس کو جمع کرنے کا حال کو اور کیونکہ حال صفت ہوتی ہے ذوالحال کی اور صفت کیا ہوتی ہے موصوف کے ساتھ جمع ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جمع کر دیتی ہے بین الحال و ذی الحال وحین اذن تفید معنی شرطی اور اس وقت یہ وہ فائدہ دے گا کس چیز کا شرط کے معنی کا. وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا بھائی. یاد رکھو حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. جلدی جلدی لکھو بھائی. حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. لکھ لیا بھائی؟ بس باقی اب سمجھ لو بات کو. دیکھو میں نے کہا جاءنی زیدن راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ راکبن کیا ہے؟ حال. اور حال کس سے ہے؟ ذوالحال کون ہے؟ زید. کس کا حال بیان کر رہا ہوں میں؟ زید. تو زید ذوالحال، اور ذوالحال کے اندر عامل کون ہے؟ کون رفع دے رہا ہے اس کو؟ جا. کون دے رہا ہے؟ تو میں نے کہا ذوالحال کا جو عامل ہے اور حال دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے. تو حال اور عامل ذوالحال، حال کون ہے؟ راکبن. اور عامل ذوالحال کون ہے؟ جا. ان کا زمانہ ایک ہوتا ہے، ان کا زمانہ ایک ہوتا. بھائی زید کب سوار تھا؟ جب وہ آ رہا تھا. جب وہ تو مجیئت اور رکوب کا زمانہ ایک ہے. ایسا تو نہیں کہ آیا آج ہو اور سوار، آیا کل تھا اور سوار آج ہوا، پھر کہنا صحیح ہے؟ پھر کہنا صحیح نہیں. تو یہاں پر دیکھیے مجیئت کا اور رکوب کا زمانہ کیا ہے؟ ایک. تو کیا ضابطہ میں نے آپ کو بتایا؟ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ اسی طرح شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے. کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلتی دارا فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تجھے طلاق ہے. اب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی فوراً اسے کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. تو دیکھو شرط تھی دخول دار اور جزا کیا تھی؟ طلاق کا واقع ہونا. تو دخول دار اور طلاق کے وقوع کا زمانہ ایک ہے. جیسے جس آن کے اندر دخول دار ہو پایا جا رہا ہے اسی آن کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ طلاق. تو جیسے حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جب یہ حال کے معنی کا فائدہ دیتا ہے تو حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ جیسے ایک ہوتا ہے، شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. کس چیز کا فائدہ دے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا بھائی. سمجھ میں ہے؟ کیونکہ جیسے شرط اور جزا، جیسے حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک، اسی طرح شرط اور جزا کا زمانہ بھی ایک. تو وہ جب حال کے لیے آئے گا تو وہ کس چیز کے معنی کا فائدہ دے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ نیز جیسے مولانا حال قید ہوتا ہے، اسی طرح شرط بھی کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے جزا کے لیے. ان دخلتی دارا فانتی طالقن، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. تو بھائی یہ طلاق کے لیے کیا قید ہے؟ کب واقع ہوگی طلاق؟ تو یہ قید ہے، یہ دخول دار، یہ شرط کیا ہے؟ طلاق کے لیے قید. جب تک قید نہیں پائی جائے گی مقید بھی نہیں پایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح حال بھی کیا ہوتا ہے؟ عامل ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. تو جیسے حال قید ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے. اسی طرح شرط بھی قید ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. تو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. دو مناسبتیں میں نے ذکر کر دی بھائی. ایک مناسبت کیا ہے؟ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ جیسے شرط اور جزا کا زمانہ جیسے شرط قید. دوسری مناسبت کیا ذکر کی؟ جیسے شرط قید ہوتی ہے اسی طرح حال بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ قید ہوا کرتا ہے. تو تو کہتے ہیں وحین اذن تفید معنی شرط، اور اس وقت یہ وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. مثالہ ما قال، مثال اس کی وہ ہے جو فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے، فی المازونی، کس میں؟ عبد مازون. عبد مازون کسے؟ وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت دی ہو مالک نے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں. ایک عام غلام ہوا وہ عبد محجور کہلاتا ہے، اس پہ ممانعات ہوتی ہے، وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا. ایک مازون جسے آقا کیا کر دیتا ہے؟ تجارت کی اجازت دے دیتا ہے. جیسے امام محمد نے عبد مازون کے بارے میں فرمایا کہ اذا قال لعبده، جیسے مثال اس کی وہ ہے جو امام محمد نے مازون کے بارے میں فرمایا ہے کہ اذا قال لعبده، جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا، یعنی کون سا غلام؟ عبد مازون سے، ادی الی الفا وانت حر، تو مجھے ادا کر 1000 اور تو کیا ہے؟ آزاد ہے. اچھا، تو وہ جب حال کے معنی کے لیے آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ شرط کے معنی کے. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہ حتف کے لیے ہے، جمعیت کے لیے ہے، یا حال کے لیے ہے؟ کہتے ہیں بھائی وہ کو حال کے لیے بنانا تب ٹھیک ہے جب دو شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں پائی جائیں؟ دو. یہ حاشیہ نمبر 7 میں آ رہی دو شرائط لکھی ہوئی ہیں بھائی. تو عطف کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی، اور حال کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی. تو لہذا ہم مجازی معنی کے لیے کیا چاہیے؟ مجازی معنی لیں گے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری بھائی. جی، یہ حاشیے میں 34 میں آیا، وَكُلُّ مَجَازٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ أَمْرَيْنِ، ہر مجاز کے لیے کتنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. صلاحیت المحل للمجازی، اس محل میں مجاز کی صلاحیت ہو، یعنی وہاں مجازی معنی لینا، بھئی وہاں مجازی معنی ممکن بھی ہو. اگر مجازی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی تو لے بھی، پھر تو مجازی معنی آپ لے بھی نہیں سکتے. نیز وقیام الدلیل علی تعین المجاز وتعذر الحقیقت، کوئی دلیل بھی قائم ہو جو مجاز کو متعین کر رہی ہو اور حقیقت کو متعذر بتلا رہی ہو. کوئی ایسی دلیل ہو جو کیا بتلائے کہ یہ حقیقی معنی لینا ممکن نہیں، اور دلیل بتلائے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مجازی معنی متعین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مشکل ہو گئی؟ جی، بات چل رہی ہے وہ کا حقیقی معنی ہے جمع مطلق بھائی، اور عطف کے لیے ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور کبھی اس کا، اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ حال. تو وہ حال کے معنی کا بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ مجازی معنی کے لیے کیا چاہیے؟ کتنی شرطیں ضروری ہیں؟ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، پھر مجازی معنی متعین ہوں گے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس محل میں مجازی معنی کی صلاحیت بھی ہو، یعنی وہاں پر مجازی معنی لینا صحیح بھی ہو. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کیسے لیں گے آپ؟ دوسری بات کہ وہاں پر کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو جو یہ بتلا دے کہ یہاں حقیقی معنی لینا ممکن نہیں ہے، یہاں پر کون سا معنی لینا پڑے گا؟ مجازی معنی لینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. تو دیکھیے، عبد مازون کو کہا ادی الی الفن و انت حر، یہ وہ حال کے لیے ہے. وہ کون سا ہے؟ حالیہ ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ حالیہ ہے. اور وہ حالیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ شرط کا. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ شرط کا فائدہ دیتا ہے. تو ادا کر مجھے 1000 اس حال میں کہ تو کیا ہے؟ آزاد ہے. تو یہ وہ حالیہ آیا، اور وہ حالیہ کس چیز کا معنی فائدہ دیتا ہے؟ شرط کا. تو گویا اس نے شرط کے معنی کا فائدہ دیا کہ اگر تو مجھے 1000 ادا کر دے تو آزاد ہے. اگر تو مجھے کیا کر دے؟ 1000 ادا کر دے تو تجھے تو آزاد ہے. تو لہذا ادا شرط ہو جائے گی حریت کے لیے. ادا کرے گا تو وہ آزاد ہوگا، ادا نہیں کرے گا 1000 تو آزاد بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پر والا نا قرین وہ، تو یہ ہم مجازی معنی لے رہے ہیں. کون سا معنی لے رہے ہیں؟ اور مجاز کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری؟ دو چیزوں کا. پہلی کیا؟ مجازی معنی لینا صحیح بھی ہو، اور یہاں مجازی معنی لینا صحیح ہے یا نہیں؟ مجازی معنی ہم نے کیا کیا، اگر تو نے مجھے 1000 ادا کر دیے تو تو آزادی کو 1000 روپے پر معلق کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آزادی کو 1000 پر معلق کرنا صحیح ہے، مجازی معنی کا استعمال بھی ہے. اور نیز دوسرا کیا، کوئی دلیل ہو جو بتلائے کہ یہاں مجازی معنی ہی متعین ہے، حقیقی معنی لینا ممکن نہیں. اور وہ کیا، ایک تو یہ مولانا کہ پہلا جملہ ہے ادی الیہ الفن، امر ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے. وانت حر، یہ جملہ خبریہ ہے، اور انشاء کا عطف انشاء پہ ہوتا ہے، خبر کا عطف، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ خبریہ پر، اور جملہ انشائیہ کا جملہ تو یہاں پہلا جملہ انشائیہ ہے، دوسرا جملہ خبریہ ہے، لہذا عطف کرنا صحیح نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ قرینہ ہے اور یہ دلیل ہے جو بتلا رہی ہے کہ یہاں کون سا معنی لیں گے، حقیقی نہیں لیں گے بلکہ مجازی لیں گے. نیز اس لیے بھی کہ اس نے اپنے غلام کو کہا تو مجھے کتنے ادا کر، 1000 ادا کر، تو دیکھو اپنے غلام پر 1000 کو واجب کر رہا ہے، امر کر رہا ہے نا، اور اپنے غلام پر 1000 کو واجب کر رہا ہے. اور کوئی شخص اپنے غلام پر 1000 روپے واجب کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا اپنے غلام پر. کیوں؟ کیونکہ غلام خود اور اس کا سارا مال کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے. تو غلام پہ کوئی مال لازم کرنا دراصل اپنے اوپر مال کو لازم کرنا ہے، اور اپنے اوپر مال کو لازم کرنا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. لہذا معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی لینا صحیح، تو لہذا کون سا معنی مراد لیں گے؟ مجازی معنی مراد لیں گے. تو کہتے ہیں یکون الاداء شرطا للحریت، ادائیگی شرط ہوگی حریت کے لیے. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.